بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم رو منصور شام ای میرے باشو ای میرے باشو زینب بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم رو منصور شام تم رو منصور شام ای میرے باشو
سائے میں
صلوات الله
اور برادران عزیز، سرکار سید و شہداء کی اس حدیث کے سائے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ اے لوگو، وہ اللہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں، بس جب بندے اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہماری گفتگو جس لفظ پر ہو رہی ہے وہ انسان کا مقصد حیات اور انسان کا سبب تخلیق ہے، یعنی معرفت۔ اور امام کے اس قول کی روشنی میں اور دیگر احادیث کی روشنی میں ہمیں معرفت حاصل کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، لہذا اگر ہم نے معرفت حاصل کر لی تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیں گے، اور اگر ہم معرفت حاصل نہیں کر رہے ہیں تو ہماری زندگی بےہودہ ہے، بے مقصد ہے، بے معنی ہے، اور اگر انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر اس کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو اس سے پہلے بیان کیا گیا اور ثابت کیا گیا احادیث کی روشنی میں۔ کل سے جو بحث شروع ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو معرفت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی اس بحث کو آپ کے سامنے شروع کروں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر آنے کی جگہ مل جائے۔ کل یہ بحث شروع کی گئی کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کی معرفت جو ہم حاصل کرتے ہیں اس راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہمیں معرفت پروردگار حاصل نہیں ہونے دیتی۔ عرض کیا گیا کہ ہم پہلے دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو چیز خدا کے مقابلے میں ہے اور تمام تر مصیبتوں کی، تمام تر مشقتوں کی بنیاد وہی ہے۔ اگر دنیا ہمیں ضرر پہنچائے گی تو اسی کے ذریعے سے، شیطان ہمیں ضرر پہنچائے گا تو اسی کے ذریعے سے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید نے اس کو الہ کہا ہے۔ دو تصور قرآن نے الہ کے دیے ہیں، میں کل کی بحث پر بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، جو حضرات اگر کل کی بحث میں نہیں تھے تو وہ بعد میں معلوم کر سکتے ہیں۔ قرآن نے دو الہ کے تصور دیے ہیں، الہ یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، معبود یعبد جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، اسے معبود کہتے ہیں۔ اسی کو عربی میں الہ بھی کہتے ہیں، معبود بھی عربی ہے لیکن الہ کہتے ہیں، الہ یعنی معبود، اسی سے بنا ہے اللہ۔ الہ پر الف لام لگایا جو انگلش میں دا کے معنی دیتا ہے، الف لام لگا دیا ہو گیا الہ، کثرت استعمال سے اللہ ہو گیا یعنی معبود۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ دو الہ ہیں، توجہ کیجئے گا، دو الہ ہیں اس کائنات میں۔ کون کون سے دو الہ ہیں؟ ایک حق ہے، دوسرا باطل ہے، اور انہی دو الہ کے درمیان پوری کائنات روز اول سے آج تک اور اب سے قیامت تک تقسیم رہے گی۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. انہی دو الہ کے درمیان پوری کائنات روز اول سے آج تک تقسیم ہوئی ہے اور اب سے قیامت تک انہی دو الہ کے درمیان تقسیم رہے گی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس الہ کے ماننے والے, اس خدا کے ماننے والے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس خدا کے ماننے والے. تیسری کوئی چیز کائنات میں آئی نہیں جو شے خدا کے مقابلے میں آ سکے, وہ یہی دو ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا اور بیان کیا کہ شیطان بھی بغیر اس کے حملہ نہیں کر سکتا. تو شیطان نے سیلف ڈیفنس, اپنا خود دفاع کیا ہے قیامت میں, یعنی جسے قرآن نے بیان کیا وہ کرے گا کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں, تو خود ہی چلے آئے تو ہم کیا کریں. دو الہ ہیں, کون کون سے دو الہ؟ قرآن مجید کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ گواہی دیتا ہے, اللہ شہادت دیتا ہے کہ انہ, یہ کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جو ہمارے یہاں اسلام میں بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو ایک معبود ایک الہ کون ہے؟ اللہ. دوسرا الہ کون ہے؟ اس کو بھی قرآن مجید نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. پیغمبر کیا آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی مرضی کو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے, کوئی حدیث ودیث نہیں ہے کہ آپ اس پہ, نعوذ باللہ لفظ توہین میں نہیں ہے, حدیث نہیں ہے کہ آپ سند پہ بحث کریں. قرآن جس کی سند معتبر, اور کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں ہو رہے جو مشتبہ المعنی ہوں, کہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا, نہیں ایسا نہیں ہے, متشابہ بھی نہیں لگتی بالکل واضح. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا دیا. لفظ الہ استعمال کیا ہے قرآن نے, کہیں اور استعمال نہیں, بس دو جگہ پر, یا اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا خواہش کے لیے. ہوا یعنی خواہش, یہ دو سلسلے ہیں, دو الہ ہیں اس کائنات میں. آپ روز اول سے دیکھیں آج تک پوری کائنات انہیں دو حصوں میں تقسیم ہے, یا یہ الہ جو حق ہے یعنی خدا, یا یہ الہ جو باطل ہے, اور کچھ نہیں ہے کائنات کے اندر. یا انسان اللہ کی مانتا ہے یا انسان اپنی مانتا ہے. اللہ کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ میں ہے, خواہش, اپنی مرضی. اور اس کو میں لفظ بدل کے عرض کروں تاکہ بات آسان ہو جائے بیان کرنے میں بھی اور سننے میں بھی, کہ پوری کائنات روز اول سے آج تک دو حصوں پر تقسیم ہے. لفظ عرض کر رہا ہوں تاکہ یاد کرنے بھی آسانی رہے, دو حصوں پر تقسیم ہے, یا خدا پرستی ہے یا خود پرستی ہے, یہ دو حصوں پر تقسیم ہے, یا خدا پرستی یا خود پرستی. خود پرستی بھی قرآن کی دی ہوئی لفظ ہے, کسی انسان کی نہیں ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنا معبود اپنی مرضی کو بنایا. خود پرستی, معبود پرستی, ہوا ہو خود, تو دو حصوں پوری کائنات تقسیم ہے, اور ہم انہیں دو حصوں میں کسی ایک پر ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, یا خود پرستی یا خدا پرستی. یہ ہمیں آپ کو خود طے کرنا ہے, اور دونوں راستے برابر چل رہے ہیں, بالکل پیرلل, ہر زمانے میں تھے ابھی بھی ہیں, اور ہر انسان کے پاس یہ دونوں راستے ہیں. خدا پرستی اور خود پرستی. مجھے نہیں معلوم لیکن شاید یہ معنی بیان کیے جا سکے کہ انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی. وہ دو راستے کون ہیں؟ شاید یہی ہوں. ایک راستہ خدا پرستی کا ہے جو صراط الذین انعمت علیہم والوں کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا پرستی کے راستے پر ہیں. اور ایک راستہ خود پرستی کا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو مغضوب ہیں، ضالین ہیں، یہ ان کا راستہ ہے، بالکل ان کے برعکس. اور یہ لطف پروردگار ہے، میں ابھی اس پر اور گفتگو کروں گا، یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے دونوں راستوں کو ہمیں سمجھا دیا. دیکھیے مشکل ہوتی اگر ہمارے سامنے صرف کتاب ہوتی تو مشکل ہوتی، اگر فقط قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے تو مشکل ہوتی، آئیڈیل اگر نہیں ہوتا تو مشکل ہوتی. کیسے ہم سمجھتے کون سا راستہ خود پرستی کا ہے، کون سا راستہ خدا پرستی کا ہے؟ پریکٹیکل لائف میں مشکل پیدا ہوتی. پروردگار عالم کا لطف تھا کہ اس نے اپنے راستے کو واضح کیا. اور اس کائنات میں جو پہلا انسان آیا وہ خدا پرستی والا تھا. توجہ کریں، اس کائنات میں جو، میں بالکل ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میری بات بچوں تک پہنچ جائے، اس کائنات میں جو پہلا انسان آیا وہ خدا پرستی کا تھا، یعنی جناب آدم. اور خود پرستی کا راستہ ان کے بعد سے شروع ہوا، ان کے پہلے نہیں ہے. میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، شیطانی گفتگو کبھی نہیں کرنا. انسانوں میں خود پرستی کا راستہ جناب آدم کے بعد شروع ہوا، پہلے نہیں تھا. پہلا انسان جو اس کائنات میں آیا وہ خدا پرست ہے. اور جب تک یہ کائنات رہے گی اور آخری انسان جو ہوگا وہ بھی خدا پرست ہوگا، وہ بھی خدا پرست ہوگا. دلیل کیا ہے؟ پوری کائنات مٹ جانے کے بعد جو آخری انسان بچے گا وہ خدا پرست ہوگا. کیسے ہوگا؟ دلیل دوں آپ کے سامنے، آپ تو اہل بنا ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کل شین حالک اللہ وجہ اللہ، اللہ وجہ، تمام چیزیں مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی، سوائے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے، صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. یعنی سب کچھ مٹ جانے کے بعد ایک چہرہ بچے گا. اب میں نہیں چاہتا کہ چہرے کا میں ترجمہ کروں یا کسی دوسرے معنی میں بیان کروں. جب قرآن نے لفظ صریح دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ادھر سے ادھر کرنے والے؟ اسی لفظ کو رکھے پھر سمجھے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. مضاف غیر از مضاف الیہ ہوتا ہے، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. چہرہ کون ہے؟ امام نے آگے بڑھ کر کے فرمایا نحن وجہ اللہ. معصوم فرماتے ہم ہیں اللہ کے چہرے، ہم ہیں اللہ کا چہرہ. اب یہ کیوں کیسے؟ ادھر دوسری بحث شروع ہو جائے گی. تو سب کچھ فنا ہونے کے بعد جو بچے گا وہ ایک انسان ہوگا، وہ انسان کون ہوگا؟ خدا پرست ہوگا. یعنی کائنات میں انسانیت کی ابتدا بھی خدا پرستی پر ہے اور انسانیت کی انتہا بھی خدا پرستی پر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یعنی اس دنیا کا ماضی بھی ہمارا خدا پرست اور اس دنیا کا مستقبل بھی خدا پرست. یہ بیچ میں خود پرستی آئی. اور اب یہ ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ کریں کہ ہم کدھر ہیں، چونکہ خدا پرستی کوئی فرقہ نہیں ہے، خدا پرستی کوئی مذہب نہیں ہے، خدا پرستی کوئی قوم نہیں ہے، خدا پرستی کوئی رنگ و نسل نہیں ہے، خدا پرستی ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری سیرت ہے. اور ہمیں شام کو جو میں نے کلرز کیا تھا کہ شام کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کی زندگی میں ہم کتنے خود پرست ہیں اور کتنے خدا پرست ہیں. ہر انسان دیکھ سکتا ہے. اور یہ جنگ خود پرستی اور خدا پرستی کی ہمارے اندر جب تک ہم زندہ ہیں جاری رہے گی، جب تک ہم اس کائنات میں ہیں جاری رہے گی. اب باتیں تو بہت سی ہیں لیکن سوچ رہا ہوں کہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ آسانی رہے بیان میں. پہلا ورلڈ وار جو اس کائنات میں ہوا ہے وہ اسی خود پرستی اور خدا پرستی پر ہوا ہے. یقین آ رہا ہے آپ کو؟ پہلی عالمی جنگ جو اس دنیا اس کائنات میں ہوئی وہ خود پرستی خدا پرستی پر ہوئی. قرآن مجید نے اسے بیان کیا اس عالمی جنگ کو. پیغمبر وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ سورہ مائدہ. اے پیغمبر ان لوگوں کے لیے آدم کے دونوں بیٹوں کے قصوں کو برحق بیان کیجیے. توجہ کیجیے نا میرے عزیزوں، آدم کے دونوں بیٹوں کے قصے کو برحق بیان کیجیے. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آپس میں جنگ ہوئی، جنگ یا بحث ہوئی مثلاً اس بات پر کہ باپ کا جانشین کون ہوگا. دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ کتنا پرانا ہے، جانشین یہ پیغمبر کا. ایک اپنے سن کا حوالہ دے رہا ہے اور دوسرا باکمال ہے، لیاقت رکھتا ہے. ایک بڑا اور ایک چھوٹا، دو بھائی ہیں. بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے ہونا چاہیے سن، عمر. چھوٹے بھائی میں اہلیت ہے، لیاقت ہے، کیا کریں؟ کہ دونوں آدمی نظر پیش کرو پروردگار کی بارگاہ میں، جس کی نظر قبول ہو جائے گی وہ جانشین ہوگا. نظر پیش کی گئی. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ دونوں میں قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، قتل ہونے والا کون ہے، قتل کیا کس نے. حابیل اور قابیل میں آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو قاتل ہے اس کا نام قاف سے ہے، قاتل قابیل. دونوں نے نظر پیش کی، جا کر کے جناب حابیل وہ سن چرا کا کام کرتے ہیں، چراتے ہیں بھیڑ بکری، قابیل کھیتی کرتا ہے. خدا کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا ہے، توجہ کیجیے نا فکریں کتنی پرانی ہیں. جناب حابیل نے جو سب سے اچھا جانور ان کو دکھائی دیا اسے خدا کی راہ میں پیش کیا. قابیل نے کچھ سوکھی بالیاں جو کسی مصرف کی نہیں تھی وہ خدا کی بارگاہ کے لیے پیش کی. یعنی جو چیز گھر میں کام نہ آئے اسے مسجد میں رکھا، جو ہمارے مصرف کی چیز نہ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دو، جو کپڑا پہن کر کے تھک گئے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. یہ وہی فکر ہے. دونوں کتنے جا کر کے پہاڑ پر اپنی نظر رکھی. اب جو طریقہ تھا اس زمانے میں نظر کا، آسمان سے آتش کا ایک شعلہ آیا اور لے گیا، وہ جو اس سے بحث نہیں ہے. جناب حابیل کی نظر قبول ہو گئی، جناب قابیل نہیں بلکہ قابیل کی نظر رد کر دی گئی. تقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. دوسرے کیا کہا؟ قال لاقتلنک، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کس نے کہا؟ قابیل نے. کس سے کہا؟ حابیل سے. یہ پہلی عالمی جنگ ہے کہ جب دنیا میں چند لوگ ہیں انگلی پر گننے جانے والے، سے زیادہ کائنات میں لوگ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ابھی آدم ہیں، جناب حوا ہیں اور ان کے چند بیٹے جو یہ ہیں کچھ. پہلی جنگ ہو رہی عالمی جنگ ہے، پورا ورلڈ جنگ میں شامل ہو گیا. اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. اچھا آپ سوچے ذرا سا، قابیل کو عقل رکھنی چاہیے کہ نظر قبول کرنے والا تو خدا ہے،
حابیل نے تو بیچارے نے نظر دی ہے رکھی جا کر کے خدا اس کو نے قبول کیا ہے یا رد کیا, تو یہ کیوں قتل ہو رہا ہے آخر؟ اگر جنگ کرنا تھی تو خدا سے کرنا چاہیے, اس نے رد کی ہے نظر, اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہی سب مزاج پتا چل گیا کہ جو اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جاتا ہے وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اسے قتل کیا جاتا ہے. پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ, ہماری تاریخ کے ہر صفحے پر آپ کو ہمارا خون ملے گا. پیغمبر کے پاس سے آج تک دیکھیے, تاریخ کے ہر صفحے پر ہمارا خون ہے. قتل ہم کیے گئے, یعنی شیعہ کی بات کر رہا ہوں, علی کے چاہنے والے, قتل ہم کیے گئے, گارا ہمارے خون سے بنایا گیا, عورتوں کو ہماری بیوہ کیا گیا, بچے ہمارے یتیم دیے گئے, حجاج ہا, متوکل ہا, منصور ہا, یہ سارے کے سارے ملعونین ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, آج بھی ساری, کون سا ایسا اسلحہ ہے, یہ بات بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں, کون سا ایسا اسلحہ ہے جو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوا؟ سرد اسلحہ, گرم اسلحہ, میڈیا کی طاقت, بازو کی طاقت, تلواروں کی طاقت, گولیوں کی طاقت, کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوئی؟ آپ دیکھ لیجیے, آج تک ابھی بھی جنگ جاری ہے جانوروں کا ہے. بات سر زمین پر آپ جا کر کے دیکھیں, ہر دن کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے, ہر دن کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے, آج تک قتل کیا جا رہا ہے, مزاج چلا رہا ہے. جو اللہ کی بارگاہ سے رد ہوتا ہے وہ قتل کرتا ہے. کسے قتل کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ آج تک ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ جتنا ہمیں قتل کیا گیا کسی کو نہیں قتل کیا گیا. ایک طرف, اور وہ سرزمین بتاؤ جہاں پر ہم نہیں ہیں. توجہ کریں آپ, زمین کا وہ حصہ بتایا جائے آج جہاں پر ہم نہ ہو. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا وجود نہیں؟ ہمارا وجود بھی ہے, سر بلندی کے ساتھ ہے, سر جھکا کر کے نہیں ہے, ہم شرمندہ تاریخ نہیں ہے. جہاں بھی ہے سر بلندی, کیسے ہوا یہ سوچیں, ساری حکومتیں ہمارے خلاف, ساری طاقتیں ہمارے خلاف, سارا میڈیا ہمارے خلاف, ساری چیزیں ہمارے خلاف, پھر بھی ہم کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں اور عزت کے ساتھ موجود ہیں. حل کریں اس فارمولے کو, صرف ایک جواب آئے گا, ہمیشہ ہمیں مارا گیا پلس ہر جگہ ہم موجود ہیں از اکول ٹو معجزہ. آج لوگ کہتے ہیں کوئی معجزہ پڑھیے, معجزہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جا کر کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کا وجود خود معجزہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آپ دیکھیں اس چیز کو بھائی جگہ, تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. کس نے کہا؟ قابیل نے. قالا, قرآن مجید, قالا لاقتلنک, میں تجھے قتل کر دوں. جناب حابیل نے کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اس پر بگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. قرآن نے یہ جملہ بھی رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر جانور موٹا تھا تو ہم نے قبول کیا ہے. بات موٹے دبلے کی نہیں ہے, بات تقوی کی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقین سے قبول کرتا ہے, بس اور بس. اور پھر کہتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی علیک لاقتلک, اگر تو اپنا ہاتھ ہمارے قتل کی طرف بڑھائے گا بھی تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کی طرف نہیں بڑھانے والا. فکر کو دیکھیے آپ, اگر تم مار سکتا ہے تو ہم اگر ہم ادھر کہتے کہ ٹھیک ہے تو تو خالی سوچ رہا ہے تو اس سے پہلے مار دیں گے تجھے, لیکن یہ نہیں کر رہے ابھی کہ تو بڑھا سکتا ہے اپنا ہاتھ میری طرح قتل کے لیے, میں نہیں بڑھا سکتا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے. یعنی ہم خوف خدا میں تیری جانب قتل کا ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. تو کر فکر, قرآن کی فکر ہے, یہ بالکل سالڈ فکر قرآن کی, بغیر کسی ملاوٹ کے, اس کا اسے ترجمہ کر رہا ہوں. میں اپنا ہاتھ تیرے طرف نہیں بڑھانے والا, کیوں؟ سیاستن مجبورن, طاقت نہیں ہے اس لیے, کر نہیں سکتا ہوں اس لیے نہیں, نہیں. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کون سی فکر ہے؟ یہ فکر خدا پرستی ہے. تو بڑھا دے, انی اریدو ان تبوا باسمی واسمک, تو جا میرا بھی گناہ لے جا, اپنا بھی لے جا, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله, اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا. اس کے نفس نے, قرآن نے شیطان نہیں کہا, توجہ کیجئے, قرآن ہے یہ. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان نے اسے بھڑکایا, قرآن نے یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا نے اسے بہکایا, نہیں نہیں, اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا. چونکہ پہلا ورڈ وار ہے, دنیا کا پہلا قتل ہے, لہذا پروردگار معیار دینا چاہتا ہے, مالک ملاپ دے رہا ہے, محور دے رہا ہے, پہچان. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين, اس کے نفس نے اسے بھڑکایا اپنے بھائی کے قتل پر, اس نے قتل کر دیا. جب جناب آدم سفر پر گئے ہیں, اس نے موقع غنیمت دیکھا کہ جناب آدم باپ وہاں پر نہیں ہے, سفر پہ گیا ہوا ہے, لہذا موقع غنیمت انہیں مار دو تاکہ جانشین ہم ہی بنیں گے. جناب حابیل سو رہے تھے, ایک پتھر اٹھا کر کے مارا, سر پہ قتل ہو گئے, قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, قرآن کہتا ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب کیا کرے, قتل تو کر دیا, توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں, اب کیا کرے, لاش کہاں لے جائے؟ آج جناب آدم آئیں گے تو دیکھ لیں گے, اگر یہ کیا ہوا, لاش کہاں لے جائے؟ کندھے پر رکھے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہا ہے, دنیا بھی اتنی بڑی نہیں تھی اس وقت, کہاں لے جائے تو کہاں لے جائے, کوئی اور بھی راستہ نہیں ہے, لاش کو چھپائے کیسے؟ مزاج پہچانا آپ نے, قاتل چاہتا ہے کہ مقتول کو چھپا دیا جائے تاکہ مقتول کی یاد باقی نہ رہے. کچھ ایسا کرو کہ وہ چیزیں جو ظلم کو آیا کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں, تاریخ سے وہ چیزیں مٹا دی جائیں جو ہمارا ظلم بیان کر رہی ہیں, آثار مقتول مٹ جائیں تاکہ ہمارا ظلم بیان نہ ہو سکے. چاہتا ہے لاش کو چھپا دے, کہتا ہے کہ لاش کو چھپا دے تاکہ ہمارے ظلم کا پتہ نہ چلے. یہ مزاج پرانا ہے کہ جب بھی مظلوم کا, مقتول کا تذکرہ ہوگا تو قاتل کو تو برا لگے گا ہی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیا کرے, کہاں لے جائے, آتا بھی نہیں. اور ادھر پروردگار کو اپنے صالح بندے کی لاش کو دفن کروانا ہے, کیا کریں, جانور کوا یا جو بھی کہا جائے, غراب. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, پروردگار عالم نے کوے کو بھیجا, جانور کو بھیجا, پرندے کو بھیجا تاکہ جا کر کے ایک کو مارا, اس نے بھی زمین کو کھود کر کے اس کو دفن کر دیا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ کیسے دفن کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا, یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, مجھ پر ویل ہو, میں ایسا بھی نہ رہ گیا کہ جانور جیسا ہو, پرندے جیسا ہو جاتا. فوارثہ کو تاخیر, اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیتا. فاصبح من النادمین، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ جنگ، پہلی جنگ کس پر ہوئی؟ خدا پرستی اور خود پرستی۔ جناب حابی نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خدا پرستی۔ اس کے لیے قرآن نے کہا وطوعت لہو نفسو، اس کے نفس نے اسے ورغلایا، خود پرستی۔ پہلی جنگ خدا پرستی اور خود پرستی پر ہوئی، خدا پرستی والا قتل ہو گیا، خود پرستی والے نے قتل کر دیا، لیکن وہ قتل ہو کے کامیاب رہا۔ توجہ کریں، اور یہ قتل کر کے کامیاب نہ ہو سکا، قرآن نے دو نتیجے دیے، کہا فاصبح من الخاسرین فاصبح من النادمین، یہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا، یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ دنیا میں رہے تو شرمندہ رہے، آخرت میں رہے تو خسارے میں رہے، نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی۔ جب بھی جنگ ہوگی خود پرستی کی اور خدا پرستی کی، تو اگر خود پرستی والا قتل کر دے گا تو خدا پرستی والا قتل کر دے گا تو غازی کہلائے گا، قتل ہو جائے گا تو شہید کہلائے گا، اور خود پرستی والا اگر قتل ہو جائے تو ہلاک ہے، اگر قتل کر بھی دے تو جب تک دنیا میں رہے گا شرمندہ رہے گا، جب آخرت میں جائے گا تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک سلامات پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ پہلی جنگ ہے جو خود پرستی اور خدا پرستی پر ہوئی، اور اگر آپ دیکھتے جائیں تو تاریخ کے ہر صفحے پر آپ کو یہ جنگ ملے گی۔ یہی جنگ، یہ پڑھنا نہیں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی جنگ جناب یوسف اور ان کے بھائیوں نے تھی، وہ بھی یوسف کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہتے تھے، وہاں پر بھی قرآن نے یہی لفظ رکھا ہے کہ ان کے نفس نے انہیں ورغلایا، اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں لٹکا کے رسی کاٹ دی، لیکن خدا آواز دے رہا، دونوں لوگوں نے قرآن نے دکھا ہے، وہ قتل ہو گیا، یہ بچا لیا گیا۔ جناب یوسف کو لٹکا کے جب رسی کاٹ دی ان لوگوں نے، تو مالک نے کہا کہ جبرائیل اتنی تیز جاؤ کہ یوسف زمین سے چھونے نہ پائے کنویں میں، اور اتنی تیز آیا جبرائیل آ کر کے یوسف کو سہارا دے کے سنبھال لیا۔ نبیوں کو تھا گھبراؤ نہیں، پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تو یہ کام پہلے کرا لیتا مالک، جب انہوں نے لٹکایا تھا اس کے پہلے اٹھا لے جاتا جناب یوسف کو، یا جب مارنے کے لیے آ رہے تبھی لے جاتا، نہیں یہ نہیں کرتا، اگر ایسا کرتا دنیا اتفاق سمجھتی کہ اتفاق سے کچھ ہو گیا، نہیں ہم چاہتے ہیں، جملہ عرض کر رہا ہوں غور کیجیے گا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ خود پرستی والے اپنے دل کا ہر حوصلہ نکال لیں، اپنے سارے ارمان پورے کر لیں، یہ نہ سوچیں اگر یہ نہ ہو کر لیتے تو یوں ہو جاتا، نہیں نہیں، اپنے سارے حوصلے نکال لو، مستقبل تو ہمارا ہے بھائی، تم کیا کرو گے؟ یوسف چھوٹا ہے نا، سارے بھائی مل کر کے جتنے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو بنیامین ہے ساتھ میں، دسوں بھائی مل کر کے کیا کرو گے؟ کنویں میں لٹکا دو گے، بس رسی کاٹ دو گے، بس اب اس کے بعد تمہارا اختیار نہیں ہے۔ جہاں پر تمہارے ظلم کی انتہا ہوگی اس جگہ سے ہم اپنی رحمت کی ابتدا کریں گے، اس جگہ سے اپنے مدد کی ابتدا کریں گے، اور ایسی مدد کریں گے کہ یوسف کو کنویں کی تہ میں چھونے لگیں گے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ مر جائے گا، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اسے برباد کر دیا، تم سمجھ رہے ہو ہم نے اسے خراب کر دیا، ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ نے قدرت الہی، اللہ نے رحم پروردگار، اللہ نے پروردگار کا کرشمہ کہ کنویں کی تہ سے نکال کے بغیر کسی سبب کے تخت مصر تک پہنچانا خدا جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔
اللہ صلی اللہ محمد
کے تہ سے یوسف کو نکالا اور تخت مصر تک پہنچا دیا بغیر کسی اسباب و علل کے ظاہری. آپ مجھے نہیں دکھا پائیں گے تاریخ میں کہ جناب یوسف نے کسی ایک سے بھی کہا ہو ہمیں یوں کر دو, ہم کو وہاں پہنچا دو, ہمیں ایسا کر دو, کچھ نہیں. بلکہ وہاں بھی ان میں چپ رہنا, بتانا بھی نہیں کہ کون ہو. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے یہ اپنے آپ کو یعقوب کا بیٹا کہہ دیا تو اس لیے تمہیں کامیابی مل رہی ہے. نہیں, ہم تو اس رشتے سے بھی تمہیں کامیاب کرنا نہیں چاہتے, صرف اپنے توکل میں تمہیں کامیاب کریں گے. کہ حکم بتانا نہیں کہ یوں یعقوب کے بیٹے نا, خاموش. اور پروردگار لے جا رہا ہے, بلند کر رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ خدا پرستی ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے اس پر وارد ہوں, لیکن بس اشارہ کر کے میں نے دونوں مثالیں پیش کی. ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں خود پرستی اور خدا پرستی کی جنگ ہوئی, خود پرستی والا خدا پرستی والا قتل ہو گیا, نتیجہ کیا نکلا؟ فاصبح من الخاسرین واصبح من النادمین. قتل کرنے والا نادم بھی ہے, شرمندہ بھی ہے, گھاٹے میں بھی ہے, ایک نتیجہ. اور جہاں خود پرستی والا بچ گیا, پروردگار نے بچا لیا, وہاں تخت مصر تک پہنچایا بغیر کسی ظاہری سبب کے. اور جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان سب کو یوسف کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا. چاند سورج جو 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, تعبیر کی قرآن مجید, سارے جھکو اس کے سامنے آ کر کے. تم نے چاہا تھا کہ یہ قتل ہو جائے. آپ نے پہچانا کہ جب بھی, آخری منزل پر آ رہا ہوں, جب بھی خود پرستی اور خدا پرستی کی جنگ ہوگی. بہت توجہ میرے عزیزوں, میں کچھ باتیں آج نہیں کہہ پاؤں گا جب وقت ختم ہو رہا ہے, کلرز کروں گا آپ کے سامنے, کہ جب بھی خود پرستی اور خدا پرستی کی جنگ ہوگی نتیجہ خدا پرستی کے ہاتھ میں جائے گا. میں نے قرآن مجید سے مثالیں پیش کی آپ کے سامنے, یہ مدخل محکم. جب بھی جنگ ہوگی خود پرستی اور خدا پرستی کی, نتیجہ خدا پرستی کے ہاتھ میں جائے گا, تاریخ اس کی گواہ ہے. قتل ہونا تمہاری میراث ہے, مرنا تو ہے ہی دنیا میں آ کر کے, آج یا کل. تم قتل نہ کرو گے خود ہی مر جائیں گے, اسے بہتر یہ قتل ہی کر دو, تو شہید تو کہلائیں گے, مرنا تو ہے انسان کو, چاہے مسلمان رہے کون رہے گا, مستقبل ہمارا ہے. اور دنیا چاہے جتنی چال چلے, خدا پرستی والا کبھی نہ ہارا ہے نہ ہارے گا, اسے یقین رکھنا چاہیے ہمیں. بس صرف ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے, میں کچھ باتیں کلرز کروں گا جو یہاں پر ضروری تھیں, لیکن دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم خدا پرستی پر رہنا چاہتے ہیں یا خود پرستی پر, یعنی وہ کرنا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. خود پرستی یعنی جو ہم چاہتے ہیں خدا کے مقابلے میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا بھی وہی چاہتا ہے, ہم بھی وہی چاہتے ہیں. خوش نصیب ایسے لوگوں کا جن کی فکر وہی ہو تو خدا چاہ رہا ہے, لیکن جہاں برعکس ہو, خدا کچھ چاہتا ہے ہم کچھ چاہتے ہیں, ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی بات ماننی ہے یا خدا کی بات ماننی ہے؟ اور اب اس کی مثالیں اگر پریکٹیکل لائف میں پیش کروں تو کافی وقت درکار ہے, میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا آگے بڑھ کر کے. جب بھی خدا پرستی خود پرستی کی جنگ ہوگی تو خدا پرستی والا جیتے گا. تو پروردگار عالم نے یہ نظام رکھا ہے کائنات میں. میں صبح کے اشرے میں اسے بیان کر رہا ہوں, یعنی کس طریقے سے یہ ایک ارتباط ہے, اس کو کس طریقے سے ریلیشن ہے, لیکن میں یہاں پر صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ایک نظام رکھا ہے مالک نے کہ خدا پرستی والا جیتے گا. کتنی چالیں آپ دیکھیے, آج اس کی شب شہادت میں آپ بیٹھے ہیں, اس کا جو مقابل تھا, ان کا جو مقابل تھا مامون, تمام بنی عباس میں سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا انسان آیا ہے مامون ہے, جس کو امام مولا کائنات نے کہا تھا. سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا آیا مامون تھا تمام بنی عباس میں, سب جانتے ہیں. اور اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو چال چلیں گے وہ اپنی چال کے ذریعے سے انہیں زیر کر دیں گے. اور تاریخ میں یہ حملہ اس سے پہلے نہیں کیا گیا, پہلی مرتبہ. بدولت یہ میں سنے بلی سب اپنی آخری لوگ مورنے پر,
امام رضا علیہ السلام و سلام مدینہ میں ہے، مامون خراسان میں ہے ایران، اس نے امام کو مدینے سے خراسان بلایا. کہا جاتا تھا کہ دعوت دی ہے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ اصل میں وہ اسارت ہوتی تھی، اصل میں وہ قید ہوتی تھی. کیوں بلایا؟ اپنا ولی عہد بنانے کے لیے، کہ اپنا ولی عہد بنا. ولی عہد یعنی میرے بعد یہ ہوں گے، ولی عہد اسے کہتے ہیں، اگر ہم چلے گئے تو یہ. کیوں بنا رہا ہے مامون؟ کون سی ایسی محبت آ گئی مامون کو امام رضا سے کہ جو اپنا ولی عہد بنا رہا ہے؟ عزیزو، مامون کچھ محاذ پر پھنس چکا تھا. مامون سے عرب ناراض تھے، جو عرب اصیل تھے. مامون کا بھائی ایک ہے امین، امین کی ماں عرب ہے، یعنی وہ دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں طرف سے عرب ہے. مامون کی ماں عرب نہیں ہے، لہذا جو عرب اصیل ہے وہ اسے قبول نہیں کر رہے کہ اس کی ماں عرب نہیں تھی. یہ بھی فکر کتنی پرانی ہے، دیکھ رہے ہیں، عرب ہونا چاہیے دونوں طرف سے، چاہے جیسا ہو. اس کی ماں عرب نہیں ہے تو عرب اس سے ناراض ہے کہ اس کو نہیں بننا چاہیے، اور اس نے امین کو قتل بھی کر دیا اپنے بھائی کو. وہی فکر، بھائی کو قتل کرو اختیار لو، قتل کر دیا اس نے امین کو، تو عرب اس سے ناراض ہے. علوی خاندان اس سے ناراض ہے ہی، کیونکہ یہ بنی عباس ہے کہ جو الرضا من آل محمد کے نام پر آئے تھے، آل محمد کی رضا کے لیے قبضہ خود کر لیا، ویسے ہی ان سے ناراض ہے. ایران ایک اچھا خاصا بڑا خطہ ہے شیعوں کا، وہ بھی ناراض ہے مامون سے. اسے دو تین محاذ پہ لڑنا ہے، عربوں سے لڑنا ہے، علویوں سے لڑنا ہے دو، ادھر عجم لوگوں سے لڑنا ہے تین. تین محاذ پر اسے جنگ کرنی ہے، کیا کرے؟ لڑ نہیں سکتا، آج نہیں کل شکست کھا جائے گا. اس نے سوچا کہ اگر امام رضا کو بلا کے اپنا ولی عہد بنا لیا سارے محاذ بیٹھ جائیں گے. کیسے بیٹھ جائیں گے؟ عرب چپ ہو جائیں گے، چونکہ امام رضا عرب اصیل ہے، ماں باپ سارے عرب ہیں، قریش ہیں، تو وہ خود بخود چپ ہو جائیں گے کہ بھائی عرب تو آئیں گے آپ تو ساتھ میں، اس کے بعد ہی عرب آ جائیں گے. اللہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان میں کیا کہ امام بن جائے، امام جو تھا وہ آ کر کے کل خلیفہ بن جائے گا، وہ چپ ہو جائیں گے. ایران جو رہنے والے شیعہ ہیں، جو آجم جو ہیں، پورے جو مخالف ہیں، وہ بھی خاموش ہو جائیں گے، جو امام رضا بن کے سارے محاذ جنگ ختم ہو جائیں گے. ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ان کے ولی عہد بننے سے ہماری حکومت پر سائن اور امضا ہو جائے گا، مہر لگ جائے گی کہ ہم درست ہیں. وہ لوگ کہیں گے اگر مامون صحیح نہ ہوتا تو امام رضا ولی عہدی کیوں قبول کرتے؟ تاریخ یہ بھی لکھے گی. دیکھ رہے ہیں کتنا سیاسی ہے اور کتنے محاذ نے ایک ساتھ جیتنا چاہے کہ ایک آدمی کو ہم مجبور کریں گے، یعنی امام رضا کو مجبور کریں گے، اور ان کے ولی عہد بن جانے سے یہ سارے محاذ ختم ہو جائیں گے. اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور تاریخ ہم کو حق بھی لکھے گی کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو امام رضا ہماری ولی عہدی کو قبول کرتے. یہ ایک پورا چال، ایک پورا جال اس نے بچھایا. جنگ ایک دوسرے انداز سے شروع ہوئی، خود پرستی اور خدا پرستی کی. امام کو مدینے سے بلایا، میں عرض کروں گا مدینے سے کیسے امام گئے. مدینے سے بلایا، امام مدینے سے نکلے تو اعلان کرتے ہوئے نکلے کہ میں جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، قتل ہونے جا رہا ہوں. یعنی یہ بتا کر کے آئے کہ جب بلایا جا رہا ہے یہ خلوص پر مبنی نہیں ہے، یہ دعوت، یہ دعوت خلوص پر نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت چال ہے، یہ دعوت ایک طرح سے جال ہے ہمارے قتل کے لیے. کہہ کر کے چلے، ابھی میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. راستے میں جہاں جہاں سے جا رہے ہیں اس بات کو اشارتاً کہتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ دنیا محسوس کرتی جائے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں، ہم کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے، کہتے ہوئے جا رہے ہیں اشارتاً کنایتاً، تاریخ میں شواہد موجود ہیں، کہتے ہوئے جا رہے ہیں. وہاں پہنچے مامون کے سامنے، گفتگو ہوئی، مامون نے استقبال کیا، بٹھایا، ساری باتیں مجھے وہ بیان نہیں کرنا آپ کے سامنے. اس نے ولی عہدی کا پہلے خلافت رکھی، خلافت نہیں تو ولی عہدی رکھی، ولی عہدی رکھی. امام نے کہا کہ میں قبول نہیں کروں گا، نہیں مجھے معاف رکھ اس چیز سے، نہیں مجھے نہیں چاہیے. کافی اس نے اصرار کیا، امام نے کافی انکار کیا. آخر میں کہا کہ اگر قبول نہیں کریں گے تو وہی نتیجہ ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے. مجبوراً امام کو ولی عہدی قبول کرنا پڑی. دو میں سے ایک راستہ، یا ولی عہد بنے یا مار دیے جائیں. اگر مار دیے جائیں گے تو تاریخ لکھے گی کہ وہاں سے آ کر کے خلافت کے چکر مامور پر حملہ کرنے جا رہے تھے، مامور کے سپاہیوں نے مار دیا، ختم ہو گئی. یا ولی عہد بنے یا قتل ہو جائیں، کوئی دوسری چیز درمیان میں نہیں ہو، اختیار نہیں یا قبول نہ کریں. امام نے کہا قبول کروں گا لیکن ایک شرط پر. وہ شرط ظاہراً مامون کے حق میں ہے، توجہ کریں، ایک شرط میں قبول کروں گا. کہ کیا شرط ہے؟ کہ نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کوئی حکم دوں گا، نہ کوئی قضاوت کروں گا. مامون نے سوچا اس سے اچھا کیا ہے، تو نہ کسی کو ہٹائیں گے، نہ رکھیں گے، نہ حکم دیں گے، نہ قضاوت کریں گے، پھر کیا، اس سے بہتر کیا ہوتا تھا، کاٹیں گے. میں قبول کر رہا ہوں لیکن لا انصب ولا اعزل، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کوئی حکم دوں گا، نہ کوئی قضاوت کا فیصلہ کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تاریخ نے شرطوں کو لکھ لیا. جب یہ شرط خود ان کے مامون کے وزیر کی اہلیہ نے دیکھی تو وہ کہتی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ قبول نہیں کیا. خود اسی نے کہہ دیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ قبول نہیں کیا. مامون چاہ رہا تھا کہ ان کے قبول کرنے کے ذریعے سے، ان کو ولی عہد بنانے کے ذریعے سے اپنی خلافت کو برحق ثابت کر لے. امام نے شرطیں وہ لگا دی جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم قبول کر نہیں رہے ہیں، ہم سے کروایا جا رہا ہے. ہم شرطیں قبول، ہم یہ ولی عہدی قبول نہیں کر رہے بلکہ ہم سے مجبوراً یہ قبول ولی عہدی قبول کروائی جا رہی ہے. ورنہ اگر مامون کی حکومت حق ہے تو آپ کیوں منسوب نہیں کریں گے، آپ کیوں معذور نہیں کریں گے، آپ کیوں فیصلہ حکم نہیں دیں گے، آپ کیوں قضاوت نہیں کریں گے؟ یہ برحق ہے. مامون کے سامنے امام نے ایسی شرطیں لگا دی جو ظاہراً مامون کے حق میں جا رہی تھی، اور مامون نے انہیں قبول کر لیا. لیکن جب باطن میں جا کر کے دیکھا تو وہ ساری شرطیں امام رضا کے حق میں ہیں، مامون کے خلاف ہیں. جنگ خود پرستی اور خدا پرستی جب نئے انداز سے ہوئی تو وہاں بھی جیت خدا پرستی کی ہو رہی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، توجہ کریں، اس کی دلیل یہ ہے کہ مامون کے خلاف شرطیں گئیں کہ مامون نے پھر وہی کیا جو سب کرتے چلے آ رہے تھے، سب وہی کیا مامون نے. ورنہ اگر ارشاد ولی عہد بن گیا تھا اور کچھ نہیں کر رہا تھا تو قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کوئی ایک ایسا اقدام دکھائیں، کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی دکھائیں امام رضا کی جو یہ بتا رہی ہو کہ مامون کو ہٹانا چاہتے ہیں، کوئی دکھا دیجئے. کہیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں، کہیں مناظرے، فیصلے نہیں مناظرے کرتے ہیں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے گفتگو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک دن نماز عید پڑھانے کے لیے جب کہا نماز عید پڑھا دے گا کہ معاف کر مجھے، کہ نہیں آپ چلے جائیے، نکلنے لگے مامون واپس گئے تو واپس چلے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ سروں پر تمہاری حکومت ہے، دلوں پر ان کی حکومت ہے، اسے کیا کیا جائے؟ چونکہ جو خود پرستی والا ہوتا ہے وہ بہت سے بہت سروں پر حکومت کر سکتا ہے تلواروں کو رکھ کر کے، لیکن جو خدا پرستی والا ہوتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے. کیسے؟ خدا نے کہا تم کچھ بھی کر لو، مقلب القلوب تو میں ہوں، میں دلوں کو ادھری جھکاؤں گا جو میرا نمائندہ ہوگا.
وہی ہوا. اب کچھ باتیں عرض کرنا تھی امام کے حوالے سے لیکن بات ختم ہو رہا ہے اسی جگہ بات کو تمام کر رہا ہوں.
وہی ہوا کہ مامون آخر مجبور ہو گیا ان کے قتل پر, چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کچھ نہ کرتے ہوئے بھی سارا زمانہ ادھر ہی کھینچ رہا ہے اور ہم تو بالکل بے بس ہوئے جا رہے ہیں.
جس کی خبر امام پہلے سے دے چکے تھے, دو آدمی دو لوگ ایسے دو ایسے امام گزرے ہیں کہ جو مدینے سے بڑی سختی سے رخصت ہوئے ہیں, ایک امام حسین علیہ السلام اور دوسرے امام رضا علیہ السلام. امام حسین کا بھی حال یہی تھا کہ قبر رسول پر آتے ہیں روتے ہیں. اے نانا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ جاؤں لیکن کیا کروں نانا, یہ امت رہنے نہیں دیتی, کبھی روزے رسول بجاتے اور روتے, کبھی باہر آتے پھر جاتے. اور بالکل یہی کیفیت جناب امام رضا کی بھی. میں اختصار سے پڑھوں گا, آپ دوسری مجلس بھی ہے وہاں بھی سنیں گے. یہی کیفیت امام رضا کی بھی ہے. راوی کہتا عجب عالم تھا, لوگ منتظر ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں اور امام روضہ رسول بجاتے ہیں قبر سے نپٹ کے روتے ہیں. اور وہاں سے باہر آتے ہیں ابھی کچھ دور نہیں آئے تھے کہ پھر واپس چلے جاتے ہیں, رسول خدا سے رخصت ہو گئے. گھر آئے, گھر سے رخصت ہوئے ایک ایک سے. سن 200 ہجری میں امام گئے اور نویں امام کی ولادت 195 ہجری کی, 5 برس کا بچہ ہے, ایک ہی بیٹا ہے, دوسرا نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے امام رضا کے, صرف ایک فرزند ہے امام تقی, دوسرا کوئی نہیں. اس فرزند کو بھی مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, 5 برس کا بچہ. سب سے کہہ رہے دیکھو ہمارے پاس بھی تمہارے امام ہے. ان کی اطاعت تم پر واجب ہوگی, ان کا خیال رکھنا. نکلتے وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر گریا کرو مجھ پر رو. کسی نے کہا کہ مولا جب مسافر کہیں جاتا ہے تو اس پر رونا اچھا نہیں ہوتا. کہاں ہوا مسافر جسے واپس آنے کی امید ہو. میں وہ مسافر غربت ہوں جو واپس نہیں آئے. آئے چلے مدینے سے, ایک ایک قدم پر اعلان کرتے ہوئے چلے, کسی نہ کسی طریقے سے بتاتے ہوئے چلے. خراسان آئے, 3 سال سے کم کی مدت بھی مامون سے برداشت نہیں ہوئی, جبکہ کوئی خطا نہیں ہے, کچھ نہیں کیا امام نے, لیکن صرف یہی کہ چونکہ نمائندہ ہے خدا پرستی کا, اور خود پرستی کبھی بھی خدا پرستی کو برداشت نہیں کر سکتی. امام نے کہا اب اسد تہروی امام کے خادم ہیں, کہا اسد کل مجھے مامون بلائے گا اور میں اس کے پاس جاؤں گا. دیکھو جب واپس آؤں اور اگر میرے سر پہ کپڑا پڑا پڑا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا. اب اسد کہتے ہیں میں سمجھ نہیں سکا کیا ہوا لیکن دل بے چین ہونے لگا, یہ کیا کہا امام نے. صبح ہوئی, امام نماز سے فارغ ہوئے, آمادہ ہو کر کے تیار ہو کر کے انتظار مصلی میں بیٹھے, تسبیحات پروردگار کر رہے ہیں. ایسے میں دب کل باب ہوا, مامون کا قاصد آیا, کہا چلیے آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام اٹھے چلنے کے لیے, مجھے نہیں معلوم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے یا انا للہ ہو رہے. اب اصل کہتے ہیں امام کی حالت غیر ہے, چہرے کا رنگ متغیر ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا جب مولا کائنات کی آخری رات آئی تھی تو علی پر کیا کیفیت تیر رہی تھی, کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے, کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ. بیٹی پوچھتی ہے بابا خیریت تو ہے یا کسی بڑی فوج سے مقابلہ ہے؟ کہا نہیں نہیں میری لال تیرے باپ نے بڑی بڑی فوج کو زیر کر دیا, لیکن کل اس کے سامنے جانا ہے جو عالم میں چلے جا. محمود کے پاس آیا, بس کہتے میں پیچھے پیچھے گیا دربار میں, پیچھے رک گیا, ٹھہر گیا. امام آگے گئے محمود کے پاس, محمود نے استقبال کیا, کھلا اللہ امام کو بٹھایا, کچھ گفتگو ہوئی امام سے, اور اس کے بعد اس کے سامنے انگور کا طبق رکھا تھا. انگور کے ذریعے سے یا انار کے ذریعے سے زہر دیا گیا, دو روایتیں میں ایک کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. انگور میں زہر, انگور رکھے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ مولا یہ انگور فلا جگہ سے آئے ہیں, بہت اچھے انگور ہیں, لیجیے کھائیے. امام نے کہا جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں ماؤں, مجھے معاف کر میں نہیں کھاؤں گا. ماموں نے کہا آپ مجھے متہم کر رہے ہیں کہ اس میں خود جا کر کھایا, جانتا تک جہاں زہر نہیں ہے وہاں سے خود کھایا. امام پھر بھی منع کر رہے ہیں, کہتا آپ کو کھانا پڑے گا. اور ماموں کے سپاہی آ گئے فوراً کہ اگر نہیں کھائیں گے تو قتل ہو جائیں گے. اب یہاں پہ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر قتل ہونا ہی تھا تو نہ کھاتے اپنے ہاتھ سے انگور, قتل ہو جاتے. لیکن میرے عزیزوں یہ امام کی مصلحت ہے, اگر قتل ہو جاتے تاریخ کیا لکھتی؟ چونکہ امام ولی عہد ہیں, مامون کے بعد انہیں بننا ہے خلیفہ, تاریخ یہی لکھتی کہ صبح کے وقت میں اکیلا پا کر کے امام رضا نے مامون پر حملہ کیا, کیونکہ بعد میں خلیفہ بننا تھا, یہ ہوتا چلا آیا ہے. اور مامون کے محافظین نے قتل کر دیا, وہ چہرہ چھپا رہ جاتا مامون کا جو وہ چھپانا چاہ رہا تھا. امام نے اس راستے کو اختیار کیا کہ خدا پرستی کے حق میں فیصلہ ہو, وہ راستہ اختیار کیا امام. کہا اپنے اختیار سے تو نہیں کھاؤں گا, کہا کہ اختیار نہیں ہے یہ, کہا اور لوگ اندر سے آ گئے. امام نے ہر دو راستے تین دانے انگور کے کھائے اور اٹھ کر کے چل دیے. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ جملہ سنیں گے آپ, کہتے جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہے ہیں. جہاں تو نے بھیجا ہے نہیں جا رہے. ابس سن کہتے میں نے دیکھا امام کے سر پر ابا پڑی ہوئی تھی اور اتنا کاری زہر تھا کہ پیر رکھتے کہیں یہ پڑتا نہیں, یعنی اتنا تیز زہر کا اثر ہوا امام پر کہ فوراً زہر اثر کر گیا اور امام گڑ گڑا کے چلنے لگے. دربار سے باہر آتے آتے حالت بہت ہو گئی کہ میں پکڑا کر کے امام کو گھر تک لایا. امام نے کہا بس دروازہ بند کر دو اور کوئی آئے تو کہہ دینا کہ میری حالت اس قابل نہیں ہے کہ مل سکوں, بس ختم کر دیا نہیں انتظار سے. بستر پر آئے, ایک جملہ بار بار کہتے بیٹا تقیہ جواد تم ابھی تک نہیں ہے. اب اصل باہر صحن میں موجود ہیں, سر جھکائے بیٹھے رو رہے کیا ہوا کیا کروں. امام جواد مسجد النبی میں نماز پڑھ رہے, اچانک آواز آئی محمد جواد اگر باپ سے ملنا ہے تو بڑا سر جاؤ. اچانک امام مدینے سے خراسان آئے گھر میں وارد ہوئے. اب سب کہتے میں نے دیکھا آئے سات آٹھ برس کا بچہ اچانک گھر کے اندر آیا, خوبصورت بچہ, گھبرا گیا. صاحبزادے آپ کہاں سے آئے, دروازے تو بند ہیں. کہا بس جو خدا چشم زدن میں مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ دروازے بند ہونے کے باوجود گھر میں لا سکتا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ابن علی ہوں, انا حجت اللہ علی, اب اس وقت میں حجت خدا ہوں. کہا یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ آواز باپ کے کانوں تک پہنچی, ایک ہی بیٹا ہے نا, باپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. امام رضا اٹھے, اب اصل کہتے میں نے دیکھا اتنی تیز آئے کہ یہ لگ رہا تھا کہیں دامن پھنس کے گر نہ جائے, اور آ کر کے اپنے لال کو سینے سے لگا لیا میرے لال تو بھاگ گئے. لے کر کے بستر پر واپس گئے. بس تمام کر رہا ہوں, باقی شہادت نہ کروں گا. آپ بات کی
مجلس میں سنیں گے, اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں عزیزوں. لے کر کے بستر پر واپس گئے, کب باپ بیٹوں میں گفتگو ہو رہی ہے کچھ دیر تو میں سمجھ سکا, اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ سمجھ نہ سکا. اے مولا امام رضا, اے مولا امام جواد, اے مولا اپنے باپ سے آپ آخری وقت میں ملے, باپ پر مشکلات ضرور تھی لیکن مولا آپ کا باپ بھوکا پیاسا تو نہ تھا. باقی امام کی شہادت کو آپ مولانا سے سنیں گے انشاءاللہ. میں اسی جگہ پر